بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین آج منگل ہے، 23 شہریور 1400 ہجری شمسی مطابق 7 صفر المظفر 1443 ہجری قمری اور 14 ستمبر 2021 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، دہلی سے رپورٹ اور سیاسی گفتگو شامل رہے گی۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آج کا ایران۔ پھر آپ سامعین اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا ہفتہ وار پروگرام نور ایمان۔ سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہماری یہ نشریات آپ ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کا بگل بجاتے ہوئے کانگریس پارٹی پر سخت تنقید کی ہے۔ افغان طالبان نے ملک بھر میں عورتوں اور مردوں کے ایک ساتھ کام کرنے پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے مستقبل پر امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لے گا۔ اور فلسطینی تنظیموں نے اوسلو معاہدے پر دستخط کی 28ویں برسی پر اس معاہدے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی صدارت میں افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ آن لائن اجلاس سے خطاب کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو آج افغانستان میں نئے حالات اور چیلنجوں کا سامنا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ افغانستان کے موجودہ حالات افراتفری اور بد امنی کی ذمہ دار امریکہ کی غلط پالیسیاں رہی ہیں۔ حسین امیر عبداللہیان نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ امریکیوں نے افغانستان پر غاصبانہ قبضے اور اب اس وقت وہاں سے نکلنے کے طریقہ کار سے ایسے المیے جنم دیے ہیں جن کے بعض مناظر کا گزشتہ دنوں دنیا نے کابل ایئرپورٹ پر خود مشاہدہ کیا۔ حسین امیر عبداللہیان نے اس اجلاس کے سیاسی اور انسانی پیغام کی بھی وضاحت کی اور کہا کہ ہمیں سیاسی لحاظ سے افغانستان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ پرامن مستحکم اور ترقی یافتہ افغانستان ایک وسیع البنیاد قومی حکومت کی تشکیل کے سہارے ہی ممکن ہے، جس میں اس ملک کے تمام گروپ شامل ہوں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے انسانی لحاظ سے بھی افغان اجلاس کے پیغام کی وضاحت کی اور کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ انسان دوستانہ پہلو سے گزشتہ برسوں اور ہفتوں کے دوران افغانستان کے عوام، خواتین اور بچوں کو نہایت افسوسناک صورتحال کا سامنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج عالمی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری طور پر انسان دوستانہ مدد افغانستان روانہ کی جائے۔ حسین امیر عبداللہیان نے افغانستان کے لیے انسانی امداد بھیجنے میں مدد کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے سہولت فراہم کیے جانے پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنی تمام سرحدیں کھولے ہوئے ہیں تاکہ ان کے ذریعے افغانستان کے اندر انسان دوستانہ امداد بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے اور مقامی تجارتی سرگرمیاں، مشترکہ منڈیاں اور سرحدی تجارتی گزرگاہیں بھی اپنا کام کرتی رہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے افغانستان کے لیے انسان دوستانہ امداد کی فراہمی، اس ملک کے عوام کی مدد اور ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کا بگل بجاتے ہوئے کانگریس پارٹی پر سخت تنقید کی ہے۔ نریندر مودی نے ریاست یو پی کے شہر علی گڑھ میں راجہ مہندر پرتاپ سنگھ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ نے اپنی محنت اور قربانیوں سے ملک کو نئی سمت دی، لیکن کانگریس پارٹی کی حکومت نے ملک کے عوام اور نسلوں کو ان سے روشناس نہیں کرایا۔ نریندر مودی نے دفاعی پیداواری پروجیکٹ کے سنگ بنیاد کی تقریب میں علی گڑھ کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس شہر میں سینکڑوں کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ 1.5 درجن سے زیادہ کمپنیاں آ رہی ہیں جو چھوٹے ہتھیار، ڈرون، ایرو اسپیس، میٹل کمپوننٹ، اینٹی ڈرون سسٹم اور دیگر دفاعی آلات تیار کریں گی۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
آبادی کے لحاظ سے ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے آئندہ سال کے اسمبلی انتخابات کے لیے اب ریاست کی حکمراں بی جے پی نے بھی اپنا انتخابی بگل بجا دیا ہے۔ یہ بگل اس وقت بجا جب وزیراعظم نریندر مودی نے آج مغربی اتر پردیش کے شہر علی گڑھ میں، جہاں مسلم یونیورسٹی بھی واقع ہے، راجہ مہندر پرتاپ سنگھ یونیورسٹی اور دفاعی صنعتی گلیارے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اتر پردیش کی یوگی حکومت کی کارکردگی کی جم کر تعریف کی اور اپوزیشن کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ 2017 سے پہلے یہاں کا کام کاج بدعنوان لوگوں کے حوالے تھا اور غنڈوں اور مافیاؤں کا راج تھا، لیکن اب مافیا راج چلانے والے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ وزیراعظم نے یوگی حکومت کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا کہ جس یو پی کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا، وہی یو پی آج ملک کے بڑے منصوبوں کی قیادت کر رہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ کل تک جو علی گڑھ تالوں کے ذریعے گھروں اور دکانوں کی حفاظت کرتا تھا، وہی علی گڑھ 21ویں صدی میں ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی پہچان پہلے دفاعی ساز و سامان درآمد کرنے والے ملک کی حیثیت سے ہوتا تھا، لیکن اب ہندوستان دفاعی آلات برآمد کرنے والا ملک بنے گا۔ راجہ مہندر سنگھ یونیورسٹی اور ڈیفنس کوریڈور پروجیکٹوں کے سنگ بنیاد کو کافی اہم بتایا جا رہا ہے اور بی جے پی اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جاٹ برادری سے تعلق رکھنے والے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ مجاہد آزادی تھے، جنہوں نے ملک کی آزادی کی جد و جہد میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور ان کے نام پر یونیورسٹی کے قیام کے منصوبے کے ذریعے بی جے پی نے جاٹ برادری کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی ہے۔ علی گڑھ مغربی یو پی میں واقع ہے، جہاں جاٹ برادری کا دبدبا ہے اور کسانوں کی تحریک جہاں زور پکڑ رہی ہے۔ زرعی قوانین کی مخالفت کرنے والے کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تحریک کو اس ریاست میں تیز کریں گے اور انتخابات میں بی جے پی کو اس کا جواب دیں گے۔ بی جے پی کی قیادت والی یوگی حکومت آئندہ انتخابات میں پہلے سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلی اکھلیش یادو کا دعویٰ ہے کہ یوگی حکومت کا خاتمہ یقینی ہے اور ان کی پارٹی ہی اتر پردیش کی آئندہ حکومت تشکیل دے گی۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
افغان طالبان نے ملک بھر میں عورتوں اور مردوں کے ایک ساتھ کام کرنے پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ طالبان قیادت کے قریبی سمجھے جانے والے ایک رہنما وحید اللہ ہاشمی نے بتایا ہے کہ بین الاقوامی دباؤ کے باوجود طالبان حکومت میں خواتین کے بارے میں اسلامی شرعی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ خواتین دفاتر، بینکوں اور میڈیا وغیرہ میں کام نہیں کر سکیں گی۔ وحید اللہ ہاشمی نے کہا کہ ہم نے 40 سال تک افغانستان میں شریعت کے نفاذ کے لیے جنگ کی ہے اور شریعت عورتوں اور مردوں کو ایک ساتھ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ عورتیں میڈیکل اور تعلیم جیسے شعبوں میں کام کر سکیں گی کیونکہ ان شعبوں میں ان کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتالوں، اسکولوں، مکتبوں اور یونیورسٹیوں میں خواتین اور مردوں کے شعبوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا۔ افغانستان میں تعلیمی مراکز اور یونیورسٹیوں کو کھول تو ضرور دیا گیا ہے مگر کلاسیں اب بھی طلبہ سے خالی نظر آ رہی ہیں۔ شفقنا نیوز نے ایک باخبر افغان ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ طالبان کی جانب سے صوبے بادغیس کے تعلیمی مراکز کو کھول دیے جانے کی اجازت مل جانے کے باوجود ابھی تک کلاسیں شروع نہیں ہو سکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بعض اساتذہ اور طلبہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں جبکہ بعض دیگر اساتذہ اور طلبہ تعلیمی مراکز میں اپنی دلچسپی کھو چکے ہیں جس کے باعث کلاسیں شروع نہیں ہو سکی ہیں۔ مذکورہ ذریعے کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے تعلیمی مراکز اور یونیورسٹیوں کے لیے کچھ نئے قوانین وضع کیے گئے ہیں جو خود کلاسوں کے تشکیل نہ ہونے کا باعث بن گئے ہیں۔ واضح رہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت تعلیم کے سرپرست عبدالباقی حقانی نے اپنے حالیہ بیان میں لڑکیوں کی تعلیم کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ شریعت سے متصادم تعلیمی پروگراموں کی اصلاح کی جائے گی۔ طالبان کے مذکورہ رہنما نے یونیورسٹیوں میں طالبات کے پردے کو لازمی قرار دیتے ہوئے کلاسوں میں مخلوط تعلیم پر پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ طالبان نے پاکستان سے ملحق تورخم گزرگاہ بند کر دی ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ایک سیکورٹی ذریعے نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ طالبان نے اسلام آباد سے اپیل کی ہے کہ وہ سرحد پار جمع تمام افغان شہریوں کو داخل ہونے کی اجازت دے، تاہم پاکستانی حکام نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے اس سیکورٹی ذریعے نے مزید کہا کہ طالبان نے بھی گزشتہ نصف شب سے تورخم گزرگاہ کو عام لوگوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق تورخم گزرگاہ کورونا کے باعث رواں سال جولائی کے مہینے سے آمد و رفت کے لیے بند تھی اور افغان شہریوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان میں داخل ہونے کے لیے گزرگاہ کھلنے کا انتظار کر رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ افغانستان کے مستقبل پر امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کانگریس کی خارجہ امور کمیٹی کے سامنے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے متعدد مفادات ہیں جن میں سے کچھ ہمارے مفادات سے اختلاف رکھتے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ جلد پاکستان سے امریکہ کے تعلقات پر نظر ثانی کرنے جا رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کے مسئلے میں پاکستان کے تعاون کا اعتراف کرنے کے ساتھ ہی اس پر امریکی مفاد کے خلاف کرنے کا الزام بھی لگایا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا اور ہمارے مفادات کے خلاف بھی رہا۔ انہوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کو اس وقت تک تسلیم نہ کرے جب تک طالبان خواتین کے حقوق نہیں دیتے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بدترین حالات میں ہمیں اس بات کی توقع نہیں تھی کہ امریکی فوج کی موجودگی کے باوجود افغانستان کا دارالحکومت کابل سقوط کر جائے گا۔ اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کابل کے سقوط کے بارے میں کہا کہ بدترین حالات کے اندازوں اور تخمینوں میں بھی کسی نے یہ پیشنگوئی نہیں کی تھی کہ امریکی فوجی موجودگی کے دوران افغان سیکیورٹی ادارے طالبان کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے وعدہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کو امریکہ کے خلاف افغان سرزمین کو بطور اڈا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اینٹونی بلنکن نے ان لوگوں کی تنقیدوں کا جواب دیتے ہوئے جو یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں فوجی موجودگی کو مزید طول دے کر کابل حکومت کو سقوط سے بچایا جا سکتا تھا، کہا کہ جب 20 سال تک موجودگی اور اربوں ڈالر کے اخراجات افغان حکومت کی حمایت کے لیے کافی نہ ہو سکے تو ہم مزید 5-10 سال اور بھی وہاں رہتے تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ دوسری جانب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تازہ انٹرویو میں افغانستان سے امریکی فوج کے انقلاب کو ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی رسوائی قرار دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جب آپ افغانستان اور وہاں رونما ہونے والے واقعات پر نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بلا وجہ مارے گئے اور بغیر کسی دلیل کے ہلاک ہو گئے۔ سابق امریکی صدر نے سن 2024 کے الیکشن میں حصہ لینے سے متعلق کہا کہ امریکہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں، اور یہ صورتحال انتہائی شرمناک ہے۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان کی صورتحال اور امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کے تعلق سے بائیڈن انتظامیہ کو اس وقت شدید تنقیدوں کا سامنا ہے۔ امریکی کانگریس کے ارکان نے، جن میں صدر بائیڈن کے اتحادی سمجھے جانے والے ڈیموکریٹ ارکان بھی شامل ہیں، افغانستان کی صورتحال سے خوش نہیں ہیں اور وہ تمام معاملات کی چھان بین کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تمام تر تنقیدوں کے باوجود بائیڈن نے افغانستان کے بارے میں اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے شانہ خالی کرتے ہوئے افغانستان کی صورتحال کی ذمہ داری دوسروں کے سر ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی 20 سال کے بعد آخر کار افغانستان سے باہر نکل گئے ہیں۔ دہشت گردی، جنگ اور تشدد میں اضافہ، عدم استحکام، بدامنی اور دسیوں لاکھ افغان شہریوں کا قتل عام، افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی 20 سالہ موجودگی کے نتائج میں شامل ہے۔
فلسطینی تنظیموں نے اوسلو معاہدے پر دستخط کی 28ویں برسی پر اس معاہدے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اوسلو معاہدہ 13 ستمبر سن 1993 کو پی ایل او اور غاصب اسرائیل کے درمیان واشنگٹن میں ہوا تھا۔ جہاد اسلامی تنظیم نے کہا ہے کہ اوسلو معاہدے کا مقصد فلسطینی تنظیموں کو تقسیم کرنا اور ان میں حب الوطنی کو ختم کرنا تھا۔ اسلامی جہاد تنظیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس معاہدے کے دلدل سے نکلنے کے لیے غاصب صہیونی حکومت کو تسلیم کیے جانے اور صہیونی حکومت کے ساتھ ہر طرح کا رابطہ ختم کر دیا جانا چاہیے۔ جارحہ سعودی اتحاد نے یمن کے مختلف صوبوں کے رہائشی علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارحہ سعودی اتحاد نے یمن کے معارب البیضہ، تائز اور الجوف صوبوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ سعودی بمبار طیاروں نے مذکورہ صوبوں کے مختلف علاقوں پر 19 بار بمباری کی۔ جارحہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ البیضہ اور صوبہ سعدہ پر 4 مرتبہ اور تائز اور الجوف صوبوں نیز نجران کے سرحدی علاقوں کو کئی بار اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ عراق کے صوبہ القادسیہ میں امریکہ کے 2 لاجسٹک قافلوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق دہشت گرد امریکی فوج کے ان لاجسٹک قافلوں پر صوبہ قادسیہ کے 2 اضلاع میں حملے کیے گئے ہیں۔ ابھی تک کسی بھی گروپ یا شخص نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ حالیہ مہینوں میں عراق کے مختلف علاقوں میں کئی بار دہشت گرد امریکی فوج کے قافلوں کو حملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ عراق کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد امریکی فوجیوں پر حملوں کے باوجود واشنگٹن عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء سے متعلق اس ملک کی پارلیمنٹ کے بل پر عمل کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ ایران کی قومی والی بال ٹیم ایشین چیمپئن لیگ کے مقابلوں میں آج پاکستان کے سامنے اتری اور 3-0 سے فتح اپنے نام کر لی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایرانی والی بال ٹیم نے اپنے گروپ کے تیسرے اور آخری میچ میں پاکستان کو 3-0 سے ہرا دیا۔ ایران کی ٹیم نے تینوں سیٹوں میں برتری قائم رکھی اور بالترتیب 25-20، 25-19 اور 25-15 سے کامیابی حاصل کی۔ اس میچ کی اہم بات یہ تھی کہ ایران اور پاکستان کی قومی والی بال ٹیموں کو ایرانی کوچ ہدایت دے رہے تھے۔ ایشین چیمپئن لیگ کے میچوں میں ایرانی والی بال ٹیم کی یہ مسلسل تیسری فتح ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
ڈاکٹر صاحب۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش کی صدارت میں افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ آن لائن اجلاس سے خطاب کیا۔ افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اور اس حوالے سے دنیا کے مثلاً بہت سے ملکوں میں اس حوالے سے اجلاس بھی منعقد ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی گزشتہ دنوں ایک آن لائن اجلاس منعقد ہوا تھا۔ بہرحال آپ سے گفتگو میں اس حوالے سے تفصیل سے ہم بات کریں گے، لیکن پہلے یہ کہ حسین امیر عبداللہیان نے، ایران کے وزیر خارجہ نے، اس اجلاس میں کن اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ اس وقت افغانستان کا موضوع علاقائی اور عالمی سطح پہ ایک بڑے اہم موضوع میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اس بارے میں مختلف سطح پہ مختلف طرح کے اجلاس منعقد ہو رہے ہیں، مختلف دورہ جات بھی ہو رہے ہیں، افغانستان کے اندر بھی، افغانستان سے باہر بھی۔ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ابھی چند دن پہلے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس منعقد ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ایک آدھ دن کے وقفے کے بعد ہمسایہ ممالک کے جو
انٹیلیجنس
چیف تھے وہ مل بیٹھے ہیں، انہوں نے اس صورتحال کا جائزہ لیا۔ تو اسی طرح کا یہ جو اجلاس ہوا ہے آن لائن، جو بنیادی طور پہ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی سربراہی میں یہ اجلاس تھا، اس میں دو بنیادی چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت انسانی حقوق کے بنیاد پہ یا کہ ایک انسان کے عنوان سے ایک افغان شہری کو جو مشکلات درپیش ہیں وہ کیا ہیں، اس کا علاقائی اور عالمی سطح پہ کیا حل موجود ہے، اور ساتھ ساتھ وہ وہاں پہ جو ایک سیاسی بحران ہے اس کو کیسے حل کیا جا سکتے۔ تو دو بنیادی موضوعات تھے کہ جس پہ حسین عبداللہیان نے بھی گفتگو کی اور باقی جو وہاں پہ شریک تھے انہوں نے بھی۔ یعنی اس وقت جو افغانستان کے اندر اگر عوام کی حالت دیکھیں تو یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت ایک شدید قسم کا ایک انسانی بحران ہے وہاں پہ۔ 80% کہتے ہیں کچھ، 85% کہتے ہیں کہ وہاں کے شہری جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ جو اس وقت موجود ہے اور عالمی ادارے مدد نہیں کرتے تو یہ صورتحال مزید بدتر ہو جائے گی، چونکہ اس وقت ایک لینڈ لاکڈ ایریا ہے یعنی افغانستان کا۔ جب تک ہمسایہ ممالک مدد نہ کریں تو اس وقت تک جو ہے وہ غذائی اشیاء یا دوسری چیزیں جو ہیں وہ بر وقت وہاں پہ ان کی سپلائی ممکن نہیں رہتی۔ اور ویسے بھی ایک ایسا ملک جہاں پہ گزشتہ 20 سالوں میں امریکی موجودگی کی وجہ سے جو فگر براؤن یونیورسٹی نے جاری کی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ 241,000 افراد جو ہیں ان 20 سالوں میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اور ان میں سے 71,344 جو ہیں عام شہری ہیں جن کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی جنگ میں، اور ان میں سے اکثریت کو جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے سے جو ہے وہ ہلاک کیا گیا۔ اور پھر اس وقت افغانستان کو بچوں کے لحاظ سے بھی، یعنی بچوں کی جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے بھی خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے، چونکہ پچھلے چند سالوں کے اندر تقریباً 1 عشرے کے بارے میں تو ایک ریکارڈ میں موجود ہے کہ 8,000 کے قریب جو ہے وہ بچے اس صورتحال کا شکار ہوئے، ہلاک ہوئے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ زخمی ہیں یا مثلاً وہ اس پوزیشن میں کہ خود گھر والوں پہ ایک بوجھ بن گئے ہیں۔ تو جب کسی ملک میں اتنی بڑی تعداد میں شہری ہلاک ہوں، بچے ہلاک اور زخمی ہوں، پھر وہاں پہ انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ہر وقت اسی بات کا اندیشہ ہو کہ کسی وقت دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے، پھر باہر سے کوئی مدد اور امداد بھی اس انداز سے نہ ہو کہ وہاں پہ عوام اپنے لیے کوئی سہولت محسوس کریں، پھر ابھی تو موسم کچھ بہتر ہے، جوں جوں موسم سرد ہوتا جائے گا اور زیادہ مشکلات ہونا شروع ہو جائیں گی، راستے بند ہو جائیں گے، جو جس شہر دیہات میں رہے گا وہاں پہ عوام کے لیے اگر اس ٹائم سے فائدہ نہ اٹھایا گیا اور بر وقت جو ہے وہ سپلائی بحال نہ کی گئی بالخصوص غذائی اشیاء کی، تو اس طرف جو ہے خود حسین عبداللہیان نے اپنی تقریر میں زیادہ جو ہے اشارہ اس طرف کیا۔ اور اس کا پھر انہوں نے اپنے طور پہ یہ بھی بتایا کہ ایران اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنے طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے، مثلا
تمام راستے کھولے،
اب مثلا مہاجرین کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی راستے بند نہیں کیے کہ اگر کوئی وہاں سے مشکل صورتحال سے دوچار ہو تو وہ بارڈر کراس کر کے آ سکتا ہے۔ پھر جو بارڈرز پہ مختلف طرح کی مارکیٹس بنائی گئی تھیں ان کو مزید فعال کر دیا گیا ہے، پھر بہت کم ٹیرف پہ ایران نے کچھ سپلائی دینا بھی شروع کر دیا ہے وہاں کے ان علاقوں کو جہاں پہ غذائی اشیاء کی شارٹیج ہے۔ البتہ یہاں پہ انہوں نے عالمی اداروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ عالمی ادارے ابھی گو بگو کی حالت میں ہیں، کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ادھر سے امریکہ نے ان کا 8-9 ارب سے زیادہ جو اماؤنٹ ہے وہ منجمد کر لی ہے، پھر دوسری طرف یورپی یونین بھی کسی صحیح راستے پہ نہیں آ رہی، عرب ممالک بھی ویسے تو بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن سوائے قطر کے ابھی تک کوئی
میدان
میں سامنے نہیں آیا، اور ہمسایہ ممالک کے اپنے تحفظات ہیں، اپنے تشویش ہے، اس لحاظ سے وہ بھی اپنے اپنے انداز سے سوچ رہے ہیں۔ پاکستان نے 1-2 طیارے بھیجے ہیں غذائی اشیاء کے، لیکن اتنے بڑے ملک میں وہ اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں بنتی۔ تو اس لحاظ سے ایک انسانی بنیادوں پہ اگر دیکھا جائے تو افغانستان اس وقت اور افغان شہری ایک نئے بحران سے دوچار ہیں، اور اگر وہاں پہ بہت جلد ان چیزوں کا جسے کہتے ہیں کہ ازالہ نہ کیا گیا اور غذائی اشیاء پھر بالخصوص میڈیکل کے شعبے میں صحت عامہ کے عنوان سے بہت زیادہ مشکلات ہیں، کرونا کے عنوان سے بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کرونا بھی وہاں پہ جو ہے کسی وقت بھی ایک خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے، اگرچہ چائنا نے کچھ لاکھ ڈوزز ویکسین کی وہاں پہ دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ افغانستان سے تکلیف دہ خبریں سنائی دے رہی ہیں۔ اور اگر سیاسی آپ جائزہ لیں تو اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ اس کا سیاسی بحران بھی۔
ڈاکٹر صاحب، ایک اہم نقطہ جو حسین امیر عبداللہیان نے اپنی گفتگو میں جس کی طرف اشارہ کیا ہے، چونکہ یہ ایک بین الاقوامی اجلاس تھا اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اس کی صدارت کر رہے تھے انسانی حقوق کے حوالے سے، ایران کے وزیر خارجہ نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان تمام بدبختی، ان تمام تر مشکلات کا جو ذمہ دار ہے وہ امریکہ ہے۔ اتنے بڑے فورم پر جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کی طرف، ایران سمیت بعض دوسرے مثلاً جو وہاں پہ شریک تھے انہوں نے بھی اس بات کو سنا، آخر امریکہ کے خلاف اور امریکہ کے ان غیر انسانی اقدامات کے خلاف دنیا کب اٹھے گی؟
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خود اب یہ ایک کھلی حقیقت ہے، یا آپ اسے آپ کہتے ہیں کہ روشن، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فگرز کی صورت میں بھی بات سامنے آ چکی ہے کہ ان 20 سالوں میں کھربوں کے لحاظ سے امریکہ نے انویسٹمنٹ کی، وہ انویسٹمنٹ کہاں گئی؟ یعنی نہ وہ فوجی شعبے میں نظر آتی ہے، نہ صحت کے شعبے میں نظر آتی ہے، نہ تعلیم کے شعبے میں نظر آتی ہے، نہ سیاست کے شعبے میں آتی ہے. وہ جو اربوں کھربوں خرچ کیا گیا ہے، اگر فوج کے لحاظ سے دیکھیں تو بڑے دعوے تھے جناب کہ 3 لاکھ فوج ہم نے بنا لی ہے، اور وہ 3 لاکھ فوج جو ہے وہ افغانستان کو ہر طرح کے خطروں سے محفوظ رکھے گی، اور اگر فرض کریں کوئی دہشت گرد کوئی گروہ وہاں پہ قابض ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ 3 لاکھ ٹرینڈ جو ہے وہ افراد اس میں مانے ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کے راستے میں وہ بالکل ریت کی دیوار ثابت ہوئی، اور کچھ ہی نہیں پتا چلا کہ وہ کہاں سے آئے کہاں گئے، اور ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں ہے. اسی طرح امریکہ نے جو ایک اسٹریٹجک معاہدہ کیا تھا تہران اپنے افغانستان کے ساتھ، ایک تو معاہدہ ہے کہ جو طالبان کے ساتھ ہوا دوحا، ایک اسٹریٹجک معاہدہ جو اس سے پہلے اشرف غنی اور حامد کرزئی کے ساتھ ہوا تھا، اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود تھیں کہ جس کی روشنی میں افغان سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ کچھ گنجائشیں بن رہی تھیں کہ کچھ شعبہ جات میں امریکہ انویسٹمنٹ کرے گا، اور امریکہ کے ذریعے سے جو دوری جب بون کانفرنس ہوئی تھی تو بون کانفرنس کے بعد بنیادی طور پہ جو جرمنی کی کانفرنس تھی اس میں یہی تھا کہ اس کو 3 چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ کیا جائے گا افغانستان کو. ایک اس میں ٹارگٹ تھا کہ دہشت گردی کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے گا، دوسرا اس میں یہ تھا کہ منشیات کو جو ہے وہ پوری طرح کنٹرول کیا جائے گا، اور تیسرا یہ تھا کہ وہاں پہ ایک سیاسی استحکام لایا جائے گا، اور چوتھا یہ تھا کہ جب یہ 3 چیزیں کسی حد تک مینج ہو جائیں گی تو افغان سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک ترقی آنا شروع ہو جائے گی، ان کا جو ایک جیسے آپ سماجی زندگی ہے، جو ان کی ایک انسان کی بنیاد پہ ایک شہری کے ایک سول رائٹس ہیں، اس کے عنوان سے ان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان 20 سالوں میں بدتر صورتحال ہوئی، منشیات میں اضافہ ہوا، دہشت گردی.
امریکی وزیر خارجہ نے بھی اپنے ایک مستند کانگریس کی خارجہ کمیٹی سے خطاب میں یہ کہا ہے کہ یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مثلا آپ رکتے اور یہ کابل سقوط نہ کرتا، تو اس نے یہ کہا کہ ہم 20 سال رہ کر وہاں پر کچھ نہیں کر سکے، تو 2-4 سال اگر ہم اور بھی رک جائیں تو ہم افغانستان میں مثلاً کچھ نہیں کر سکتے تھے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد. کیا یہ اپنی خود ہار کی لوگ
دیکھیں؟ اصل میں یہ ہے کہ وہ وعدے جھوٹے تھے، یا وہ جو ٹارگٹس بتائے گئے تھے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم وہاں پہ دہشت گردی کنٹرول کریں گے. ان کے اپنے مقاصد تھے، وہ خطے کے اندر جو ان کی ایک پالیسی تھی وہ اس پالیسی کے تحت وہاں پہ اپنا ایک سٹے رکھنا چاہ رہے تھے. لاکھوں کی تعداد میں نیٹو اور ان کے فوجی وہاں پہ گئے ہیں، وہ افغانستان کے لیے نہیں گئے تھے، وہ اپنے مفادات کے لیے اپنے مقاصد کے لیے گئے. اب جب ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ان حالات میں وہ مقاصد پورے نہیں ہو رہے جتنا ہم ان پہ خرچ کر رہے ہیں، تو انہوں نے پینترا بدلا ہے. اب وہ پینترا بدل کے وہ کسی اور طریقے سے آئیں گے. اب مثلا وہ چائنا کے مقابلے میں جو پہلی روش تھی وہ رشیا کے مقابلے کے لیے تھی، اب وہ چائنا کے مقابلے میں ہے. اب چائنا کے مقابلے میں کیا نئی روش بنتی ہے، کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں، وہ دوسرا ہے. لہٰذا ایک بات جو بجائے یہ کہ اس میں یہ کہ امریکہ نے شکست تسلیم کی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اصل جو ٹارگٹ تھے وہ اب سامنے آئیں گے کہ کن مقاصد کے لیے وہ گیا تھا، اور کیا وہ مقاصد یہ جو ظاہری مقاصد بیان کیے جاتے ہیں افغان عوام کے فیور میں یہ تھے، یا امریکی انٹرسٹ میں تھے، یا اس سامراجی اہداف کے تناظر میں تھے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اب سامنے آئیں گی، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ یہ 3 کھرب یا 2.5 کھرب جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہاں پہ، وہ خود انہوں نے اپنی کمپنیوں پہ خرچ کیا ہے. اگر افغان عوام پہ کچھ خرچ کیا ہوتا تو آج نظر آتا.
صحیح بات ہے جی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم
ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ جاگ اٹھی تیری سوئی قسمت ہو گئی دور تیری ہر زحمت ہو گئی دور تیری ہر زحمت تجھ پہ ہوئی جب رحمت باری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ نام تھا تو نے یثرب پایا شہر نبی کا پھر کہلایا شہر نبی کا پھر کہلایا آئی محمد کی جو سواری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت تجھ پہ جان ہر ایک نے واری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 23 شہریور 7 صفر اور 14 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات صفر سن 50 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا. حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہجرت کے 3rd سال مدینے میں ہوئی تھی. آپ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 7 برس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں گزارے اور اپنے نانا کی تربیت کے زیر سایہ اسلامی معارف سے آگاہی حاصل کی. جب حضرت امام حسن علیہ السلام 37 برس کے ہوئے تو آپ کے والد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، جس کے بعد اسلامی معاشرے کی ہدایت و رہنمائی اور قرآن و سنت کے احکام کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوئی۔ مسلمانوں نے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے سب سے زیادہ اس بات کو واضح کیا کہ اسلامی معاشرے کی باغ ڈور سنبھالنے اور معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام میں بہت سنجیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک با اثر اور اقتدار پسند گروہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی اس روش کو اپنی نفسانی خواہشات اور ذاتی مفاد سے متصادم دیکھا تو اموی حکام کے پاس گیا اور امام حسن علیہ السلام کے خلاف ایک لشکر تشکیل دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی مجبوراً اپنی سپاہ کو تیار کیا، لیکن امویوں نے مکر و فریب کے ذریعے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں میں تفرقہ ڈال دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی فوج میں اختلاف کو دیکھ کر مسلمانوں، خصوصاً اپنے ساتھیوں کی جان کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے وسیع تر مفاد کی خاطر امیر شام کی طرف سے صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ اقدام بنی امیہ کی حقیقی ماہیت آشکار ہونے کا باعث بنا۔ سات صفر سن 35 ہجری قمری کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معروف صحابی حضرت سلمان فارسی نے وفات پائی۔ جناب سلمان فارسی وہ پہلے ایرانی تھے جنہوں نے دین اسلام قبول کیا اور اپنی پاک اور الہی فطرت کی بنیاد پر ایمان اور انسانی فضائل کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا۔ حضرت سلمان فارسی جنگ کے میدانوں میں ہمیشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی وہ خاندان رسالت کے وفادار رہے اور کچھ عرصے کے بعد انہیں مدائن کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس منصب پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے عوام کی بہت خدمت کی اور گورنر کی حیثیت سے اسلام کی عادلانہ حکومت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ چودہ ستمبر سن 1921 عیسوی کو تحریک خلافت کے سلسلے میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ 1921 میں کراچی میں خلافت کانفرنس کے ایک اجلاس میں مولانا محمد علی جوہر نے صدارت کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ مسلمانوں کے لیے انگریزی فوج کی ملازمت جائز نہیں، کیونکہ اس طرح انہیں اپنے ہی بھائیوں پر تشدد کرنا پڑتا ہے اور اپنے ہی مقدس مقامات پر گولی چلانی پڑتی ہے۔ کانفرنس میں یہ تجویز اتفاق رائے سے منظور ہو گئی، تاہم حکومت انگلستان کو مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کی جرت ایک آنکھ نہیں بھائی، لہذا اس نے ان اکابرین پر بغاوت کا مقدمہ قائم کر کے انہیں 14 ستمبر 1921 کو گرفتار کر لیا۔ اس مقدمے میں مولانا جوہر نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی خود پیروی کی اور استغاثے کے ہر الزام کا منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ آزادی کا تحفظ اگر جرم ہے تو ہم یقیناً مجرم ہیں، لیکن مقدمے کا فیصلہ وہی ہوا جو حکام چاہتے تھے۔ مولانا جوہر اور ان کے سبھی ساتھیوں کو سوائے شنکراچاریہ کے 2-2 سال قید و مشقت کی سزا سنائی گئی۔ چودہ ستمبر سن 1960 عیسوی کو تیل برآمد کرنے والے 5 ممالک ایران، سعودی عرب، عراق، کویت اور وینزویلا نے اوپیک تنظیم کے منشور پر دستخط کیے۔ یہ تنظیم مغرب کی ان بڑی تیل کمپنیوں سے مقابلے کے لیے قائم کی گئی تھی جنہوں نے تیل کی دریافت، تیل نکالنے اور اس کی فروخت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے اور تیل کی قیمت اپنے مفاد میں اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کے نقصان میں مقرر کی تھیں۔ اگرچہ شروع میں اوپیک تنظیم کی کوئی خاص طاقت نہیں تھی، لیکن بتدریج اور الجزائر، لیبیا، نائجیریا، قطر، متحدہ عرب امارات، گیبون، انڈونیشیا اور ایکواڈور کے اس تنظیم میں شامل ہونے کے بعد اس کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ اس تنظیم کا تیل کی عالمی منڈی میں استحکام قائم رکھنے میں فیصلہ کن کردار ہے۔ تاہم سعودی عرب جیسے بعض عرب ممالک نے اس تنظیم کو مغربی مفادات کو پورا کرنے کا وسیلہ بنا رکھا ہے۔ تیئیس شہریور سن 1357 ہجری شمسی کو 17 شہریور کے عظیم الشان مظاہرے کے دوران شاہ کے ایجنٹوں کے ذریعے ایران کے بہت سے مسلمان عوام کی شہادت کی مناسبت سے اس دن کے شہدا کی یاد میں تہران میں ایک اور عظیم الشان مظاہرہ کیا گیا۔ عوام کا ہجوم قبرستان بہشت زہرا میں شہدا کے مزار کی طرف چلا اور وہاں پہنچ کر اجتماع کیا۔ شاہ کے ایجنٹ لوگوں کو شہدا کے مزار تک پہنچنے سے روکنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں کے ہجوم نے ایران ہمارا وطن اور خمینی ہمارے رہبر جیسے نعروں کے ساتھ شاہ کی ظالم حکومت کے خلاف اپنے مظاہروں کو جاری رکھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران،
سامعین پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران کے تیار کردہ دفاعی میزائل نظام مرساد 16 کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، ایرانی فضائیہ کے ڈیفینس یونٹ کے ڈپٹی آپریشنل کمانڈر محمد یوسفی خوش قلب نے منگل کے روز کہا ہے کہ یہ میزائل ڈیفینس سسٹم مکمل طور پر ایران کی ٹیکنالوجی سے تیار ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ سسٹم جدید ترین ایرانی ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا ہے۔ محمد یوسفی خوش قلب نے کہا کہ مرساد 16 میزائل ڈیفینس سسٹم کم بلندی پر کروز جیسے میزائل کو بھی تیزی سے نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم کسی بھی سطح پر کی جانے والی پرواز کا پتہ لگا کر اسے نشانہ بنانے پر قادر ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 10 شہریور مطابق 1 ستمبر ایران میں یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے ایران نے ملک کے وسطی صحرائی علاقے میں مرساد 16 میزائل ڈیفینس سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹروں، یو اے وی، کروز اور بیلسٹک میزائلوں اور ریموٹ کنٹرول بموں سمیت مختلف قسم کے طیاروں کا مقابلہ کرنے، نیز آج کی لڑائیوں میں فضائی دفاعی نظام کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے پیش نظر ایران کی وزارت دفاع میں ایرو اسپیس انڈسٹریز پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، اور وقتاً فوقتاً اس میدان میں نئی کامیابیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ریڈار اور الیکٹرانک صلاحیتوں کے ساتھ اندرونی دفاعی نظاموں کی ڈیزائننگ، ترقی اور پیداوار جو دشمن کو معلوم نہیں ہوگی، فضائی دفاع کی صلاحیت کو یقینی طور پر بڑھا دے گی، اور ملک کے فضائی دفاع میں پوشیدہ تہوں کی مضبوطی کا سبب بن جائے گی۔ اس کا بنیادی فائدہ فضائی دفاع میں اضافہ اور جنگ کے اوقات میں دشمن کے طیاروں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنا ہے۔ ایرانی فوج کے فضائی دفاع کے لیے اس تنظیم کی تازہ ترین مصنوعات مرساد 16 دفاعی نظام ہے۔ ملکی مشترکہ فضائی دفاعی مشق مدافعان آسمان ولایت جو 2 سال قبل سمنان کے علاقے اور 416,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں منعقد ہوئی، اس میں میزائل سسٹم مرساد 16 کا تجربہ کیا گیا۔ ملک کے اندر بنائے گئے اس جدید نظام کو مکمل کامیابی نصیب ہوئی۔ 1 ستمبر فوج کے فضائی دفاع کے دن کے موقع پر ایران کے وسطی صحرا میں مکمل مقامی ساختہ مرساد 16 میزائل سسٹم کی نئی نسل کا طے شدہ اہداف کے خلاف کامیابی سے جائزہ لیا گیا۔ اس حوالے سے آرمی ایئر ڈیفینس فورسز کے بریگیڈیئر جنرل امیر خوش قلب کا کہنا ہے کہ مرساد 16 میزائل سسٹم مکمل طور پر مقامی ہے اور اس میں الیکٹرانک جنگ اور بیک وقت کئی معاندانہ اہداف کے ساتھ لڑنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ یہ میزائل سسٹم پہلی بار مربوط سینٹرل دفاعی نیٹ ورک کے کنٹرول میں اور ولی عصر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ذریعے اہداف کا پتہ لگانے، شناخت کرنے، مشغول کرنے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ہائی موبیلٹی ایفیشنسی اور ایکوریسی اس نظام کی اہم اور منفرد خصوصیت ہے۔ مرساد 16 سسٹم کم اونچائی پر تیز رفتار اہداف جیسے کروز میزائل سے نمٹنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں ڈیٹا مکمل طور پر محفوظ رہتا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل امیر خوش قلب نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مرساد 16 میزائل نظام کسی بھی پرواز کی بلندی پر دشمن کے اہداف کا فوری طور پر پتہ لگانے اور کارروائی کرنے کے قابل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ اونچائی اور تیز رفتار اہداف سے نمٹنے کے لیے مرساد 16 سسٹم کا ایک بہتر ورژن جلد منظر عام پر لایا جائے گا۔ سامعین، وزارت دفاع اور مسلح افواج کی صنعتوں میں تحقیق اور ترقی، ڈیزائن اور تعمیر، جانچ اور بہتری اور پیداوار کی صلاحیت کو مرساد ایئر ڈیفینس سسٹم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مرساد 16 تک پہنچنے کے لیے 12 مراحل انجام دیے گئے۔ مرساد ایئر ڈیفینس سسٹم کو پہلا مقامی ایرانی نظام سمجھا جا سکتا ہے۔ اس نظام کے پہلے ورژن سے لے کر آخر تک اس کے تمام اجزاء مقامی طور پر بنائے گئے ہیں۔ مرساد ایئر ڈیفینس سسٹم امریکی MIM-23 ہاک ایئر ڈیفینس سسٹم سے بہتر قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہاک سسٹم کے مقابلے میں مرساد ایئر ڈیفینس سسٹم میں نمایاں تبدیلیاں جیسے ڈیجیٹل الیکٹرانکس، جدید الیکٹرانک اجزاء جیسے نئی ٹیکنالوجیز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ ہدف کا پتہ لگانے اور آگ پر قابو پانے کے نظام میں بہتر الگورتھم اس کی نمایاں خصوصیت ہے۔ مرساد میزائل سسٹم کو وزارت دفاع ایرو اسپیس انڈسٹریز آرگنائزیشن کے ماہرین نے تیار کیا ہے۔ اس میں ڈیجیٹل طور پر ڈیزائن کردہ نگرانی کے نظام کے درجہ ذیل اہم اجزاء، ٹارگٹ سرچ، ٹارگٹ کا تعقب، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، نیٹ ورک، لانچ پیڈ اور کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر شامل ہیں۔ مرساد میزائل سسٹم کے مختلف اجزاء گزشتہ برسوں کی سالانہ پریڈوں کے ساتھ ساتھ پچھلے سال کی فضائی دفاعی مشقوں کے دوران دکھائے اور آزمائے گئے۔ مرساد میزائل سسٹم 2 جو 2001 کے لیے اس کے تمام اجزاء بشمول سرچ ریڈار اور کنڈکٹر ریڈار کو ٹرک کے پچھلے حصے پر منتقل اور انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ آسان نقل و حرکت کے لیے اس کے 2 سائڈ پارٹس گاڑی کے اطراف میں رکھے جاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی جگہ پر انہیں ایک ساتھ رکھا جاتا ہے۔ کنڈکٹر ریڈار بھی
ایک بیس پر واقع ہے جو کام کرنے کے دوران ریڈار اینٹینا گاڑی کے اجزاء سے زیادہ اونچائی پر رکھا جاتا ہے اور مختصر وقت میں آپریشن کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مرسات 16 میں حافظ ایڈوانسڈ ریڈار کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ ریڈار جو بیک وقت اور تین جہتوں میں اہداف کا پتہ لگانے اور ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 250 کلومیٹر ہے اور بیک وقت 100 اہداف کو ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رینج، زاویہ اور رفتار میں زیادہ ریزولوشن کی وجہ سے حافظ ریڈار ایک دوسرے کے قریب اڑنے والے حملہور جہازوں اور ڈرونز کے خلاف اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ یہ ریڈار 24 گھنٹے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ٹرک کے ذریعے حرکت کی وجہ سے اس کی نقل و حرکت بہت تیز اور آسان دکھائی دیتی ہے۔ یہ ریڈار سسٹم 2011 کی دہائی کے اوائل سے کام کر رہے ہیں۔ کم بلندی پر ریڈار کے کراس سیکشن جیسے بیک وقت حملوں یا بہت مختصر وقفوں پر حملوں اور کئی اہداف کے خلاف متعدد مشقوں میں تجربے کیے گئے۔ مرسات میزائل سسٹم 16 کا مقامی نظام 3 طیاروں کے لانچر پر مشتمل ہے، جس میں ایک میزائل ہے جس کا نام شلمچا 2 ہے اور اس کے ساتھ جویا اور ہادی نام کے ریڈار ہیں۔ 250 کلومیٹر کے فاصلے پر سراغ لگانے کے لیے حافظ ریڈار، جبکہ جویا کم اونچائی والے سرچ ریڈار اور ہدف پر تالا لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ میزائلوں کی رہنمائی کے لیے ہادی ریڈار اس مقامی دفاعی نظام کے ریڈار ہیں۔ مرسات 16 نظام کی اہم خصوصیت نقل و حرکت کے ساتھ ایک نئے ریڈار کی موجودگی ہے جسے حافظ کہا جاتا ہے، جسے 1993 میں منظر عام پر لایا گیا تھا اور اب اس نے کاوش نامی ریڈار کی جگہ لے لی ہے۔ مرسات 16 اور اس نظام کی پچھلی نسلوں کے درمیان سب سے اہم اور واضح قطعی فرق کچھ اس طرح ہے۔ دفاعی سسٹم کے تمام اجزاء کو ٹرک پر نصب کر کے متحرک رکھا جا سکتا ہے۔ مرسات 16 سسٹم کی ٹیکنیکل صلاحیتوں کو بہتر بنایا گیا ہے اور کم وقت میں آپریشن شروع کرنے کے قابل ہے۔ یہ دفاعی نظام الیکٹرانک جنگ کے ماحول میں کروز میزائل اور یو اے وی ایس سمیت مختلف اہداف کا پتہ لگانے اور ٹریک کرنے کے قابل ہے۔ حافظ ریڈار مختلف قسم کے حملہور، جن میں لڑاکا طیارے، ڈرون اور کروز میزائل شامل ہیں، کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائلوں کے لیے باکس لانچر کا استعمال ایک اہم ٹیکنالوجی ہے۔ چونکہ مرسات 16 سسٹم کے نئے میزائل لانچروں سے لانچ کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کی نقل و حرکت نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ نیا لانچر سیاد 2 اور سیاد 3 میزائلوں کے باکس لانچر بنانے کے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ یہ لانچرز جو امریکی MIM-104 پیٹریاٹ سسٹم میں استعمال ہونے والے ماڈل کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں، 2013 میں پہلی بار سیاد 2 میزائل کا اس لانچر کے ساتھ تجربہ کیا گیا تھا۔ شلمچا 2 راکٹ لانچر سیاد 2 لانچر سے واضح طور پر چھوٹا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لانچر کو شلمچا 2 کے کم طول و عرض کی وجہ سے نئے سرے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مرسات 16 ڈیفینس سسٹم پر مبنی شلمچا 2 میزائل معیاری تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ شلمچا 1 میزائل کنٹرول اور نیو یگیشن سسٹم اور ملک میں جدید ڈیجیٹل الیکٹرانکس ٹیکنالوجیز کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ نئے مقامی فضائی دفاعی میزائلوں میں شلمچا 2 میزائل سے بھی
بہتر ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ شلمچٹ 2 میزائل کی رینج 40 کلومیٹر سے دگنا بتائی جاتی ہے، جو کہ شلمچہ اور محراب نامی میزائل کی تعمیر کے ماڈل کے طور پر اسٹینڈرڈ میزائل سے 10% بہتر ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مقالات سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ہمشہری۔ ایران مختلف ملکوں کی انسان دوستانہ امداد افغانستان بھیجنے پر تیار، وزیر خارجہ۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران افغانستان کے لیے مختلف ملکوں کی انسان دوستانہ امداد کو پہنچانے میں تعاون پر تیار ہے۔ وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے اسی طرح افغانستان کی فوری مدد اور اس ملک میں جامع حکومت کی تشکیل پر زور دیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دوشنبے کی شام افغانستان میں انسانی صورتحال پر غور کرنے کے لیے منعقدہ اقوام متحدہ کے آن لائن اجلاس میں ایک تقریر کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنی تقریر کے ایک حصے میں کہا کہ ہم سب کو افغانستان میں نئے حالات اور نئے چیلنجوں کا سامنا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ افغانستان کے موجودہ حالات، بدامنی اور ہنگامے کی بڑی وجہ اس ملک میں امریکہ کی ناتجربہ کاری پر مبنی پالیسیاں اور غلطیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے افغانستان پر قبضے کے دوران اور اس ملک سے نکلنے کے بعد بھی انسانی المیہ پیدا کیا ہے، اور آج افغانستان کے عوام، خواتین اور بچوں کو گزشتہ برسوں اور گزشتہ ہفتوں کے مقابلے میں بے حد سخت حالات کا سامنا ہے۔ اس لیے عالمی برادری کا یہ فرض ہے کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو افغانستان کے لیے امداد بھیجے۔ سمن العربی الجدید نے لکھا ہے، 1380 فلسطینی قیدی حق کے دفاع میں بھوک ہڑتال کریں گے۔ فلسطین کے 1380 قیدی غاصب اسرائیل کی جیلوں میں بھوک ہڑتال کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ بھوک ہڑتال جمعے کے روز سے شروع ہو گئی۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق بھوک ہڑتال کی اس تحریک کا نعرہ حق کے دفاع کی جنگ ہے۔ فلسطینی قیدیوں اور رہا ہونے والوں کا خیال رکھنے والی تنظیم نے پیر کی شام ایک بیان میں کہا ہے کہ قیدیوں کی یہ تحریک اسرائیلی جیلوں میں قیدیوں کو ٹارچر کیے جانے اور انہیں قید تنہائی میں رکھے جانے کے خلاف ہے۔ بیان میں بتایا گیا کہ 6 فلسطینی قیدیوں کے جیل سے بھاگنے کے بعد مختلف جیلوں میں فلسطینی قیدیوں پر اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں کا تشدد اور ان پر سختی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے فلسطینی قیدیوں نے اپنے حقوق کے لیے عام بھوک ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے۔ بیان میں بتایا گیا کہ بھوک ہڑتال کے پہلے مرحلے میں 1380 قیدی شامل ہوں گے، جن میں سے 400 قیدی ریمون، 300 آفر، 200 نفع، 200 قیدی مجید، 200 قیدی جلبو، 80 قیدی ایشل، 50 قیدی شتہ اور 50 قیدی خداریم جیلوں سے حصہ لیں گے، جن میں الفتح تنظیم کے اعلیٰ عہدیدار کریم یونس اور مروان البرغوثی بھی شامل ہیں۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے پاکستانی صدر کی تقریر کے تناظر میں لکھا ہے، دنیا عمران کی مرید بنے، 3 سال میں مثبت تبدیلیاں، معیشت مستحکم، حکومتی کارکردگی شور شرابے سے نہیں روکی جا سکتی، صدر الوی۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان کی کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ملک نئی اور مثبت سمت کی جانب گامزن ہے. گزشتہ 3 سالوں میں ہمارے ملک اور قوم میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں. کرونا وبا کے باوجود حکومت کی مؤثر پالیسیوں اور حکمت عملی کے باعث پاکستان کی معیشت مستحکم رہی. ترسیلات، برآمدات، اسٹاک ایکسچینج میں نمایاں بہتری سمیت مثبت اقتصادی اشاریے حکومتی معاشی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. بھارت کشمیر میں ظلم کا بازار بند کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ نبھائے. دنیا عمران خان کے سیاسی تدبر پر ان کی شاگردی اور مریدی اختیار کرے. پاکستان میں جمہوریت کے فروغ اور انتخابات میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال سمیت انتخابی اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہیں. لہذا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو سیاسی فٹ بال نہ بنایا جائے. پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے سب سے پہلے ہمیں فیک نیوز پر قابو پانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ معاشرے میں انتشار پھیلانے کا باعث بن سکتی ہیں. افغانستان میں پچھلے دنوں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. اب دنیا کو چاہیے کہ وہ اس وقت افغان عوام کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے اور ان کی مدد کرے تاکہ انسانی بحران پیدا نہ ہو. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، مودی سرکار کی ہٹ دھرمی کے بعد پیگاسس پر فیصلہ محفوظ. پیگاسس جاسوسی معاملہ مرکزی حکومت کی ہٹ دھرمی اور سپریم کورٹ کے اصرار کے باوجود تفصیلی حلف نامہ داخل کرنے سے انکار کے بعد عدالت نے پیر کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس این وی نومنا نے 2 سے 3 دن میں فیصلہ سنانے کا اعلان کیا. انہوں نے تفصیلی حلف نامہ داخل کرنے سے مرکز کے انکار پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تفصیلی حلف نامہ درکار ہے اور اسی لیے آپ کو وقت دیا گیا ہے اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں. مودی حکومت کی جانب سے قومی سلامتی کے عذر پر کورٹ نے کہا کہ ہمیں قومی سلامتی سے متعلق کچھ نہیں جاننا. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ شہری یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے فون ٹیپ ہوئے ہیں. بات کو گمانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. سپریم کورٹ اس کے بعد بھی جب وکیل جنرل تشار مہتا نے تفصیلی حلف نامہ داخل کرنے سے انکار کیا اور مودی حکومت کے موقف پر اڑے رہے تو چیف جسٹس نے ناراضگی سے کہا ہمیں تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، کیا آپ کو اور کچھ کہنا ہے؟ وکیل کی جانب سے نفی میں جواب پر کورٹ نے کہا کہ مسٹر مہتا، بات کو گھمانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حکم جاری کیا جا سکتا ہے. سامی تسنیم نیوز نے اسرائیل کے عنوان سے خبر لگائی ہے، اسرائیل کے سامنے طاقت کا مظاہرہ، ایران اور قائد انقلاب کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے سید حسن نصراللہ. حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے علاقائی تبدیلیاں، خاص طور پر لبنان میں نئی حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں اپنی ایک تقریر میں کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالی. سید حسن نصراللہ نے پیر کی شب اپنی تقریر میں کہا کہ حزب اللہ لبنان میں نئی حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم کرتے ہیں. ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کام میں مدد کی ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین، آخر میں سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
عزیز سامعین، سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، نو مسلموں سے آشنائی کے اس پروگرام میں آج ہم ڈنمارک کی ایک نو مسلم خاتون سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اسلام سے روشناس ہونے والوں کے لیے اسلام کی ایک بڑی خوبی اس دین کی تعلیمات کا عقل، علم اور منطق کے مطابق ہونا ہے. قرآن کریم میں مذکور بعض علمی مسائل کا انکشاف اب 1400 سال کے بعد ہوا ہے. اسلام عالم ہستی میں غور و فکر کرنے اور پوری زندگی علم حاصل کرتے رہنے کی پیروان اسلام کو تشویق دلاتا ہے۔ اسلام کی یہ خوبی اور خصوصیت ان لوگوں کے لیے باعث توجہ ہے جو اپنے تحریف شدہ دین و مکتب کی خرافات، عقائد اور غیر عقلی اعمال سے تنگ آ چکے ہیں۔ اسی بنا پر ایک عرصے تک مختلف ادیان و مذاہب کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد مسلمان ہونے والی ڈنمارک کی خاتون محترمہ سیمون ڈاؤن وینگ کہتی ہیں کہ میری نظر میں اسلام واحد علمی دین ہے۔ البتہ محترمہ سیمون کے پاس اسلام کے بارے میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وہ سب سے پہلے اپنا تعارف کراتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا نام سیمون ڈاؤن وینگ ہے، میرا تعلق ڈنمارک سے ہے، میں نے کامرس اور بین الاقوامی مارکیٹنگ میں تعلیم حاصل کی ہے، اس وقت میں آن لائن تجارت کرتی ہوں اور اپنی سائٹ پر اسلامی پوسٹر بیچتی ہوں۔ میری سائٹ کا ایڈریس ہے downwang.com۔ مغربی ممالک میں چونکہ تحریف شدہ عیسائی مذہب پیروان عیسائیت کے بہت سے سوالوں اور ابہامات کا جواب نہیں دیتے، اسی لیے بہت سے لوگ یا تو بس نام کے عیسائی ہیں، یا اپنے دینی احکامات پر عمل نہیں کرتے، یا پھر اپنے دین کے پابند نہیں ہیں، اور بعض اوقات تو خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ محترمہ سیمون کے گھر والے بھی خدا پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ خود بھی شروع شروع میں کسی بھی دین میں یقین نہیں رکھتی تھیں، لیکن بہت سے مذہبی سوالات کے جواب تلاش کرنے اور جستجو گر ہونے کی وجہ سے مختلف ادیان کا انہوں نے مطالعہ کیا۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں کسی خاص دین میں یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن میں نے بہت جستجو کی اور بعض فلسفیانہ سوالات کا جواب جاننے کی ہمیشہ میری خواہش رہتی تھی، مثلا یہی کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، مستقبل میں کیا پیش آئے گا، اور لوگوں کا ایک خاص رویہ کیوں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے گھر والے خدا پر یقین نہیں رکھتے، اور کسی کے پاس بھی ان چیزوں کا صحیح اور مناسب جواب نہیں تھا۔ واضح سی بات تھی کہ سیمون کو پہلے عیسائیت کے بارے میں ہی تحقیق کرنی تھی، لیکن وہ جلد ہی اس دین سے ناامید ہو گئیں، اور بعض دیگر مکاتب فکر میں بھی ان کو اطمینان بخش جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام کے بارے میں، خاص طور سے قرآن کریم کے بارے میں تحقیق کی، اور اس تحقیق سے وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ عظیم دین ہی وہ دین ہے جس کی ان کو تلاش تھی۔ محترمہ سیمون کہتی ہیں کہ مجھے علم سے محبت ہے، اور اسی بنا پر اسلام سے مجھے عشق و محبت ہے، میری نظر میں اسلام واحد علمی دین ہے۔ وہ قرآن کریم کو اپنے مسلمان ہونے کا ذریعہ قرار دیتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے ساری چیزیں علمی نظر آئیں، قرآن منطقی ہے اور اس میں ساری چیزوں کا مدلل جواب ہے، لہذا میں نے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، نیز میں نے اکیلے میں اپنے کمرے میں کلمہ پڑھ لیا۔ بعد میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس کی زیارت کرنے ایران گئی، تو زیارت کے دوران باقاعدہ طور پر میں اسلام میں داخل ہو گئی۔ مجھے سکون کا احساس ہوا، اور اس خیال سے کہ مجھے صحیح دین مل گیا ہے، سکون و اطمینان حاصل ہوا، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ اب ایک لمبے عرصے تک مجھے اپنے گھر والوں اور لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم سے بہت زیادہ متاثر ہونے والی ڈنمارک کی اس نو مسلم خاتون کا کہنا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد میری آنکھیں کھل گئیں، اس خوبصورت اور شیریں احساس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، قرآن پڑھتے وقت مجھے اطمینان کا احساس ہوتا ہے، جب میں پریشان ہوتی ہوں یا غلطی کرتی ہوں تو قرآن کریم مجھے زمین اور مادیات سے الگ کر دیتا ہے اور صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی ابتدائی آیات کو قرآن کی سب سے اچھی آیات قرار دیتی ہیں جو تعلیم کے بارے میں ہیں۔ سورہ علق کی آیات 1-5 میں ارشاد ہوتا ہے، اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ سیمون قرآن کریم کو اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کا بہترین راستہ قرار دیتی ہیں اور آگاہ کرتی ہیں کہ انٹرنیٹ پر بہت سی سائٹیں ہیں جو اسلام کی شبیہ بگاڑ کر پیش کر رہی ہیں۔ سیمون کا کہنا ہے کہ غیر مسلموں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو انہیں کے طریقے سے بتایا جائے۔ یہی طریقہ انہوں نے اپنے گھر والوں اور دوست و احباب کو اسلام سے روشناس کرانے کے لیے اختیار کیا تھا۔ مثال کے طور پر وہ اپنے والدین کو نماز کے لیے قائل کرنے کے بارے میں کہتی ہیں، جب میں نے ان کو سمجھایا کہ نماز نے اپنی خاص خوبی سے مجھے کیسے اپنی زندگی کے لیے آمادہ کیا ہے تو والدین نے میری بات قبول کی۔ سیمون نے نماز پڑھنے سے پہلے اس کا انگریزی ترجمہ پڑھا اور سمجھا اور اس تعمیری عبادت کے معنی و مفہوم پر غور کیا، اس کے بعد نماز شروع کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈنمارک سمیت مغربی ممالک میں مذہبی زندگی کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں اور بہت سے مواقع پر مذہبی اعمال کی اجازت نہیں ملتی ہے، لیکن جیسا کہ وہ کہتی ہیں کہ جب دل میں ایمان نے گھر کر لیا ہو تو سختیوں کو برداشت کرنا مشکل نہیں رہتا۔ محترمہ سیمون نے حجاب کے بارے میں اپنے دوست و احباب کی مخالفت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب میں حجاب کے بارے میں ان سے بات کرتی ہوں تو میں یہ نہیں کہتی کہ ایسا خدا کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ بے دین لوگ نہیں سمجھ سکتے، لہذا اس مسئلے کو مذہبی نقطۂ نگاہ سے پیش کرتی ہوں۔ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں کہ میں اپنے بالوں کو ڈھکتی ہوں تاکہ غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، میں نہیں چاہتی کہ مرد جنسی نگاہ سے مجھے دیکھیں۔ اس طرح سے ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ البتہ حجاب کے بارے میں ڈنمارک کی اس نو مسلم خاتون کا نظریہ وسیع تر اور قابل توجہ ہے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کو باحجاب ہونا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ حجاب کا مطلب صرف نقاب یا اسکارف ہو، بلکہ حجاب ایک نفسیاتی چیز ہے۔ یہ بات ناراضگی کا باعث ہے کہ مرد عورتوں کے حجاب کی تاکید کرتے ہیں، اپنے نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر ایک مرد خوبصورت عورت کو دیکھے تو وہ اپنی نظریں نیچی رکھے۔ عورت اور مرد دونوں پر حجاب کی ذمہ داری ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مجھ پر حجاب مسلط کیا گیا ہے یا میری برین واشنگ ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ حجاب میں نے خود اختیار کیا ہے اور حجاب سے مجھے طاقت ملتی ہے، مجھے حجاب بہت پسند ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیمون اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ معاشرے کی سلامتی کے لیے عورت اور مرد دونوں کو شرعی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سیمون کو مغرب میں اور اپنے ملک ڈنمارک میں ثقافتی اور سماجی حالات پر، خاص طور سے عورتوں کی حالت پر بہت افسوس ہے۔ وہ عورتوں کے حقوق کی پامالی کے بارے میں کہتی ہیں کہ ڈنمارک کے لوگ شراب نوشی اور جنسی تعلقات کی تشویق کے سائے میں پروان چڑھتے ہیں اور وہ ان برائیوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ مغرب میں عورتیں بالکل نامناسب وضاقتہ میں باہر نکلتی ہیں۔ ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے کہ ہم سیکسی لگیں، اسی وجہ سے ہماری خواہش رہتی ہے کہ مرد ہماری طرف توجہ دیں اور ہم میں دلچسپی لیں۔ ہماری اہمیت پوری طرح سے مردوں کی چاہت پر منحصر ہے۔ میں عورت کو مرد کی مانند ہونا چاہیے جیسے ناروں سے واقعاً تنگ آ چکی ہوں۔ مغرب میں عورتوں کے حقوق کو بہت پامال کیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ مغرب میں ہم، یعنی عورت و مرد، ایک دوسرے کا حقیقی احترام کر پائیں گے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کسی دوسرے شخص سے استفادہ صرف اپنی خوشی کے لیے ہے اور یہ بہت افسوسناک ہے، لیکن وہ اسلام کی نظر میں خواتین کو انسانی شخصیت اور صاحبان عزت و وقار سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسلام میں عورتیں استعمال اور استعمال ہونے کے بعد پھینکنے کے لیے نہیں ہیں، مرد اور عورت دونوں کی ایک دوسرے کے تئیں ذمہ داریاں ہیں۔ بہرحال ڈنمارک کی حکومت بدستور اسلام مخالف پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور اس کا ایک نمونہ ڈنمارک کے ایک جریدے میں سن 2005 میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت ہے، جن سے دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف اس ساری سخت گیری کی وجہ سے لوگوں میں اسلام کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، جو بالآخر ان کے مسلمان ہونے پر منتج ہوتی ہے۔ میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملی ہوں جو اسلام کے بارے میں جاننے کی خواہش رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔Thank you.